أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. صدق الله. اذا جاء جب آئے گی نصر اللہ اللہ کی مدد, والفتح اور فتح اس سے مراد فتح مکہ ہے, ورأیت الناس اور دیکھیں گے آپ لوگوں کو, یدخلون داخل ہو رہے ہیں, فی دین اللہ اللہ کے دین میں, افواجا فوج در فوج, فسبح بحمد ربک سو تسبیح بیان کیجئے اپنے رب کی حمد کے ساتھ, واستغفر اور اس سے استغفار کیجئے, انہ کان توابا بے شک وہ بہت توبہ قبول کرنے والا ہے. قرآن پاک کی ایک تو یہ ترتیب ہے جو ہمارے سامنے موجود ہے کہ مثلا سب سے پہلے سورہ فاتحہ, پھر سورہ بقرہ وغیرہ, اور آخر میں سورہ ناس ذکر کی گئی ہے. ایک ہے ترتیب نزولی, نازل ہونے کے اعتبار سے ترتیب, وہ یہ نہیں ہے, وہ اور ہے. اور یہ جو ترتیب بدلی گئی, یہ کسی نے اپنی مرضی سے نہیں بدلی, خود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہی فرمایا کرتے تھے ان آیات کو فلاں صورت میں فلاں جگہ پر رکھ دو, لکھ دو, چنانچہ آپ کے حکم کے مطابق لکھا جاتا تھا. تو بتانا یہ مقصود ہے کہ یہ سورت جو ہے نزول کے اعتبار سے سب سے آخری سورت ہے قرآن پاک میں. سب سے آخر میں مکمل سورت جو نازل ہوئی ہے وہ یہ سورت اذا جاء نصر اللہ والفتح. دو باتیں میں نے عرض کی, سب سے آخر میں مکمل سورت یہ نازل ہوئی ہے, اس کا معنی یہ کہ اس کے بعد کچھ آیات اور نازل ہوئی ہیں لیکن مکمل سورت کوئی اور نازل نہیں ہے. جیسا کہ غالباً ابتدا میں عرض کیا گیا تھا کہ سورہ فاتحہ سب سے پہلی وہ سورت ہے جو مکمل نازل ہوئی, وگرنہ نزول کے اعتبار سے سب سے پہلی آیات سورہ اقرا بسم ربک الذی خلق, یہ پانچ آیات سب سے پہلے یہ نازل ہوئی, لیکن مکمل سورت جو سب سے پہلے نازل ہوئی ہے وہ سورہ فاتحہ ہے, اور مکمل سورت جو سب سے آخر میں نازل ہوئی ہے جس کے بعد اور کوئی مکمل سورت نازل نہیں ہوئی وہ سورہ نصر ہے, یہ سورہ اذا جاء نصر اللہ والفتح. اس میں متعدد باتیں مفسرین نے ذکر کی ہیں جو اس سورہ میں مذکور ہیں. ایک تو یہ ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کی تکمیل کا اشارہ ہے کہ جس مقصد کے لیے, جس مشن کے لیے آپ کو بھیجا گیا تھا اس کی تکمیل ہو گئی. اور جب کسی ایک شخصیت کو یا متعدد افراد کو کسی مشن کی تکمیل کے لیے بھیجا جائے اور وہ مشن مکمل ہو جائے تو پھر کیا ہوتا ہے, اس کو واپس بلا لیا جاتا ہے. تو گویا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کی طرف, آپ کے وصال کی طرف اشارہ ہے کہ اب آپ کا کام مکمل ہو گیا, اب آپ کا آخری وقت آنے والا ہے. یہ اس سورہ مطہرہ میں اشارہ دیا گیا ہے, اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تصدیق بھی فرمائی. اس لیے کہ جب یہ سورہ مطہرہ نازل ہوئی, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو یہ سنائی, اور یہ نازل کب ہوئی تھی؟ بعض حضرات کہتے ہیں کہ فتح مکہ سے پہلے نازل ہوئی، اور اکثر حضرات یہی کہتے ہیں اور اسی کو ترجیح حاصل ہے، فتح مکہ سے پہلے نازل ہوئی، اور آپ کا وصال 2 سال کے بعد ہوا، آپ کا وصال 2 سال کے بعد ہوا ہے۔ تو جب یہ سورہ مطہرہ نازل ہوئی تو آپ نے صحابہ کرام کو سنائی، بڑے خوش ہوئے، بہت خوش ہوئے، لیکن حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ رونے لگے۔ ان سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ جو خوش ہونے والے تھے ان کی خوشی کی وجہ تو ظاہر ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ میری مدد آئے گی، فتح مکہ تمہیں، یعنی مکہ کو فتح کرنا یہ نصیب ہوگا، حاصل ہوگا، لوگ جوک در جوک، فوج در فوج اسلام کے اندر داخل ہوں گے۔ اب یہ ساری خوشی کی باتیں، اللہ کی مدد کا آنا یہ بڑی خوشی کی بات ہے، مکہ کا فتح ہو جانا یہ اور بڑی خوشی کی بات ہے، لوگوں کا دین میں جوک در جوک سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں داخل ہونا، یہ اس سے بڑی اور کیا خوشی ہو سکتی ہے؟ لیکن رونے کی وجہ بظاہر سمجھ نہ آئی۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا حضرت عباس سے، آپ کو تو پتہ ہی تھا، آپ نے پوچھا، حضرت عباس حضور کے چچا بھی تھے، کہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو انہوں نے یوں عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے یوں محسوس ہوتا ہے کہ یہ تو آپ کے وصال کی خبر ہے اس میں۔ تو آپ نے حضرت عباس کی بات کی تصدیق کی اور فرمایا کہ ہاں ایسے ہی ہے، ایسے ہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس سورہ مطہرہ نازل ہونے کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اکثر و بیشتر اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے، یہ جیسا کہ حکم دیا گیا فسبح بحمد ربک واستغفر، آپ اپنے رب سے اب کی حمد بیان کیجئے، اس کی تعریف بیان کیجئے اور اس کی تقدیس بیان کیجئے، آپ اکثر یوں پڑھا کرتے تھے، سبحان اللہ و بحمدی استغفر اللہ و اتوب الیہ، یہ بخاری کی روایت ہے، سبحان اللہ و بحمدی استغفر اللہ و اتوب الیہ، اکثر و بیشتر آپ یہ پڑھا کرتے تھے، چونکہ اس میں حکم دیا گیا اور بعض حضرات نے پوچھا بھی تو آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ کا حکم ہے، اسی لیے میں کثرت سے یہ پڑھتا ہوں۔ اس میں بیان کیا کیا گیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں جب اللہ کی مدد آئے گی اور فتح آئے گی۔ چنانچہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ صلح حدیبیہ ہوئی تھی اور اس میں 10 سال کا معاہدہ تھا کہ آپس میں لڑائی نہیں ہوگی، اور صلح میں جو کچھ تھا وہ تو اگر اللہ کے پیغمبر کا حکم نہ ہوتا تو شاید صحابہ باز نہ مانتے، لیکن وہاں اپنی عقل کو، جذبات کو تو دخل ہی نہیں تھا، جو آپ نے کہہ دیا مان لیا۔ سب سے بڑا مجاہدہ، سب سے بڑی قربانی وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی، کہ اتنے جوشیلے جذبے والے اور زبردست صلاحیتوں والے، بالکل بات سمجھ نہیں آئی۔ اس صلح کے اندر جو شرائط تھیں ان میں سے بعض شرطیں ایسی کہ بالکل سمجھ نہیں آئی، اور حضور پر اعتراض بھی کیا کہ اتنی دب کر آپ کیوں صلح کر رہے ہیں؟ خاص طور پر یہ جب شرط آئی کہ اگر کوئی مسلمانوں میں سے ہمارے پاس آ جائے گا ہم واپس نہیں کریں گے، ہم میں سے اگر مسلمانوں کے پاس کوئی چلا جائے گا تو واپس کرنا پڑے گا۔ عجیب بات ہے، یک طرفہ کاروائی، یا تو یہ ہونا کہ وہ بھی واپس کریں گے، وہ بھی واپس کریں گے، مسلمان بھی واپس کریں گے، کافر بھی واپس کریں گے، یا یہ کہ وہ بھی نہیں واپس کریں گے، یہ بھی نہیں واپس کریں گے۔ اگر مسلمان ان کے پاس چل گیا وہ تو واپس نہیں کریں گے، اگر کوئی کافر ادھر مسلمان ہو کر آ گیا تو اس کو واپس کرنا پڑے گا۔ یہاں تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رہا نہیں گیا، اور آپ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آپ اللہ کے نبی پر حق نہیں ہے؟ تو ایسا ہے تو آپ نے فرمایا کیوں نہیں، اس میں کیا شک ہے؟ فرمایا تو پھر یہ دب کر کیوں صلح کی جا رہی؟ ان کا مقصد یہ تھا کہ نہیں مانتے نہ مانے، لڑنے کے لیے تو ہم تیار ہیں، جانوں کی قربانی دینے کے لیے تیار ہیں۔ لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات ارشاد فرمائی تھی، عمر جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے، بس خاموش ہو گئے، خاموش ہو گئے. چنانچہ بات وہی. اور پھر عجیب بات یہ کہ جب صلح حدیبیہ سے واپسی ہو رہی ہے تو اللہ نے قرآن پاک میں ایک سورہ اتاری، اس کا نام ہی سورہ فتح، انا فتحنا لک فتحا مبینا. عجیب بات، ہم نے آپ کو بالکل کھلم کھلا فتح دے. اور صحابہ کرام پھر پریشان تھے، پریشان کیا، حیران کہ یہ کیا فتح ہے، یہ تو گویا کہ ہم شکست ہو کھا کر کے واپس جا رہے ہیں، دب کر کے ہم نے صلح کی ہے اور ان کی کڑی اور نہ مانے جانے والی نہ تسلیم ہونے والی شرائط کو ہم نے تسلیم کیا، یہ تو ہماری مجبوری. لیکن اللہ فرما رہے ہیں اب کسی کی کیا مجال تھی. میں نے یہ پہلے بھی بات عرض کی کہ صحابہ کرام میں ایک خصوصیت اور بھی، اللہ نے بے شمار خصوصیات رکھی، سب سے بڑی خصوصیت یہ تھی جو ایمان کا مقتضا بھی تھا کہ بات عقل میں آئے نہ آئے، سمجھ آئے نہ آئے، اللہ نے کہہ دی، اللہ کے پیغمبر نے فرما دی، مان لی. اور پھر تاریخ نے، مشاہدے نے، مرور زمانہ نے یہ بات ثابت کر دی کہ واقعتاً بات وہی تھی جو اللہ نے فرمائی، جو اللہ کے نبی نے فرمائی. وقتی طور پر اگر لوگوں کی سمجھ میں نہ آئی، صحابہ کی سمجھ میں نہ آئی، تو کوئی حرج نہیں. اب دیکھیے اتنی بڑی زبردست بات غالباً کوئی صحابی بھی اندر سے ماننے والا نہیں تھا، لیکن اندر سے مان لیا سب نے، نہ ممکن ہونے کے باوجود بھی مان لیا، ان شرطوں کا سب کو مان لیا. اللہ کی شان ہے یہ کتنی بڑی اور کتنی سخت، سخت ترین شرط کہ مسلمانوں کا بلہ بھاری ہے، کوئی ایسا نہیں کہ کمزور ہے، لیکن یہ شرط کہ اگر کوئی کافر مسلمان ہو کر آ جائے واپس نہیں کیا جائے گا، مسلمان ادھر چلا جائے تو واپس کیا جائے گا. اللہ نے اس شر میں ایسی خیر پیدا کر دی کہ سارے حیران ہو گئے. وہ صاحب، آپ نے واقعہ سنا کہ ایک صحابی، اسی ابھی صلح مکمل نہیں ہوئی تھی، سین نہیں ہوئے تھے، ابھی دستخط نہیں ہوئے تھے، کہ ایک صحابی آ گئے، وہ آ گئے اور ان کے پاؤں میں بیڑیاں پڑی ہوئی ہیں، وہ مسلمان ہو کر آ گئے، کافر تھے، مسلمان ہو کر آ گئے. اب وہ جناب پیچھے سے کافر ان کو لینے کے لیے آ گئے. اب شرط یہ ذکر تو ہوئی لیکن ابھی بات پکی نہیں ہوئی. ان کا جی شرط کے مطابق ان کو واپس کرنا پڑے گا. حضور نے فرمایا کہ بھائی ابھی تو معاہدہ مکمل ہی نہیں ہوا. ان کا جی پھر ہم توڑتے ہیں، قصہ ختم کرتے ہیں. تو آپ اندازہ فرمائیں، اللہ تعالیٰ کی ذات تو ہر چیز پر قادر ہے. صحابہ کرام وہ جو آئے وہ بھی کہنے لگے کہ اب مجھے ظالموں کے سپرد کیا جا رہا ہے، پھر مجھے اللہ نے ان سے نجات دی، میں آ گیا ہوں. صحابہ کرام بھی یہ بڑے پریشان تھے کہ اب یہ ہمارا ساتھی بن گیا، مسلمان بن گیا، پھر اس کو واپس کیا جا رہا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، ساری چیزیں آپ کے سامنے تھیں، تو آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ ان کو تسلی دیتے ہوئے کہ اللہ کوئی بہتر شکل پیدا فرما دے گا. اس صحابی کو فرمایا بہتر شکل، لیکن واپس تو کر دیا. سارے ہی مسلمان جو تھے وہ گویا کہ پریشان تھے اور اس بات پر راضی نہیں تھے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرما دی، اب سب نے مان لی. تو اللہ نے اس میں خیر کیسے پیدا کی؟ دو آدمی آپ کو لینے کے لیے آئے تھے، تو وہ جو دو آدمی آئے تھے ان کے پاس ہتھیار بھی تھے، تلوار تھی. تو راستے میں چلتے چلتے رک گئے، غالباً یمبو جگہ کا نام ہے. تو یہ صحابی ان سے کہنے لگے، اب ان کو غلام بنا کر جیسے کسی کو لے جایا جا رہا، کہ آپ کی تلوار بڑی اچھی ہے. یہ ذرا تعریف کی، تعریف میں دو آدمی بھول ہی جاتا ہے، تو بہت زبردست ہے بھائی، یہ کیسے لی، کہاں سے لی، ایسی باتیں کرتے ہیں، ذرا مجھے دکھاؤ تو صحیح، دیکھ لو. انہوں نے دیکھی تو انہوں نے مار کر اس کا سر قلم کر دیا. وہ دوسرا ویسے بھاگ گیا. یہ ایک تھے اور وہ جناب دو تھے پکڑ کر لے جانے والے. ایک کو انہوں نے قتل کر دیا، دوسرا بھاگ گیا. اب وہ جناب ایک اور صحابی آ گئے، انہوں نے کہا میں مسلمانوں کے پاس چلا گیا، حضور کی خدمت میں حاضر ہو گیا، جیسے ان کو واپس کیا مجھے بھی واپس کیا جائے گا. تو اس نے آ کر اس کے ساتھ ہی ڈیرا لگا دیا. اب دو ہو گئے، دو سے چار ہو گئے اور ہو گئے. اب انہوں نے گزرانے کا کھانا پینا بھی تو تھا، وہاں تو ایسی چیز تھی نہیں، تو جو کافروں کے قافلے وہاں سے گزرتے ان کو پکڑ کر ان سے مال و دولت چھین لیتے اور اپنا کام چلاتے، اور اس طریقے سے ان کو مارتے بھی بعد دفعہ. تو اب آپ اندازہ لگائیں اللہ رب العزت کی قدرت کا کہ باقاعدہ طور پر کافروں نے ایک سفارت، ایک وفد تیار کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جا کر عرض کریں کہ ان لوگوں کو اپنے ساتھ ملانے اور بلانے. وہ بالکل جو شر تھا اللہ نے اس میں خیر کی شکل پیدا کی. سب سے بڑی کڑی شرط یہ تھی اور اللہ نے اس کے اندر کیا کیسی خیر پیدا کر دی. انہوں نے خود سفارش کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ان کو خدا کے لیے اپنے ساتھ ملا لو، چنانچہ وہ مل گئے، خوش ہو گئے، اللہ نے شکل فرما دی، پیدا کر دی. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو اللہ سے ڈرتا ہے، تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ اس کے لیے نکلنے کی کوئی نہ کوئی سبیل پیدا فرما دیتے. تو یہ 10 سال کا معاہدہ تھا، لیکن تھوڑا ہی عرصہ گزرا تھا. ابھی فتح مکہ کے بارے میں تو پھر کبھی عرض کروں گا انشاءاللہ، تفصیلات ہیں اس میں بہت ساری، میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں. 10 سال کا عرصہ تھا، تقریباً 22 مہینے گزرے تھے، انہوں نے اس معاہدے کو توڑ دیا، کافروں نے معاہدے کو توڑ دیا قریش والوں نے، اور اس کی شکل یہ بنی کہ جب معاہدہ ہوا تھا اس میں یہ بھی بات طے ہوئی تھی کہ جو بھی مسلمانوں کے ساتھ ملنا چاہے مل سکتا ہے، جو کافروں کے ساتھ ملنا چاہے، ہمارے ساتھ ملنا چاہے وہ مل سکتا ہے. جو اس طرح ملتے تھے اس کو حلیف کہتے تھے، اور جو مد مقابل ہوتا تھا اس کو حریف کہتے تھے. تو جو مسلمانوں کا یعنی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیف بننا چاہے جو قبیلہ، وہ ان کا بن جائے، اور جو ہمارا حلیف بننا چاہے وہ ہمارا بن جائے. حلیف کا بننے کا مطلب کیا ہوتا تھا کہ اگر ان کو کوئی گزند پہنچے گی، تکلیف پہنچے گی، ہم ان کی مدد کریں گے، یہ ہماری مدد کریں گے، جو ان کے خلاف وہ ہمارے خلاف، جو ان کا دشمن ہمارا دشمن. 2 قبیلے تھے بڑے، ان کے پھر آگے چھوٹے چھوٹے بھی ہوتے ہیں. بنو حزیل، انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گویا ساتھ رہنا پسند کیا، آپ کے حلیف بنے. اور بنو بکر جو تھے انہوں نے کافروں کے ساتھ، تو پہلے ان دونوں قبیلوں کی آپس میں سخت لڑائی تھی زبردست قسم کی، تو بنو بکر کے لوگوں نے یا ان کے کسی اور نچلے قبیلے میں جو ان کا حلیف تھا ان کے ساتھ تھا، انہوں نے بنو حزیل کے آدمیوں کو مارنا شروع کر دیا، حملہ کر دیا، حتیٰ کہ وہ بیچارے حرم شریف کے اندر آئے تو انہوں نے وہاں بھی ان کو قتل کر دیا. انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت 13 بندے قتل ہو گئے، ان کے جو حلیف تھے مسلمانوں کے، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ذکر کیا، حضور نے فرمایا کہ نہیں، انشاءاللہ ہم تمہاری بھرپور مدد کریں گے، ہم تمہاری بھرپور مدد کریں گے. چنانچہ قریش کو حضور نے ایک خط لکھا، کچھ بندوں کو بھیجا، فرمایا کہ ان سے کہو 3 صورتیں ہیں. ایک صورت تو یہ ہے کہ جتنے آدمی تمہارے ہاتھوں قتل ہوئے ہیں ان کی دیت دے دو، جس کو خون بہا کہتے ہیں، خون بہا دے دو. شریعت نے اس بارے میں پتہ نہیں یہ حکم ابھی آیا تھا یا نہیں، اب شریعت کا جو قانون ہے وہ 100 اونٹ یا ان کی قیمت ہے ایک انسان کی جان کا بدلہ، جس کو خون بہا کہا جاتا ہے. دراہم ہو تو دراہم کی شکل ہوتی ہے، 10,000 درہم ہوتے ہیں اور 1,000 دینار ہوتا ہے. تو خیر حضور نے فرمایا ایک شکل تو یہ ہے، پھر تمہیں ہم معاف کر دیں گے. دوسری شکل یہ ہے کہ جن لوگوں نے عہد شکنی کی ہے ان سے تم علیحدہ ہو جاؤ، اپنے سے ان کو جدا کر دو، وہ جانے اور یہ جو مظلوم ہیں یہ جانے، یہ ہم جانیں گے. اور تیسری شکل یہ کہ اس معاہدے کو ختم کر دو، پھر تم سے جو ہوتا ہے وہ بھی کر لو، ہم سے جو ہوگا وہ ہم کر لیں. انہوں نے آپس میں مشورہ کیا، کافروں نے، یہ بات جب ان تک پہنچی انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کیا کرنا چاہیے، تو تیسری بات پر متفق ہوئے. وہ دیت کے لیے بھی تیار نہ ہوئے اور ان قاتلین کو اپنے سے جدا کرنے پر بھی تیار نہ ہوئے، کہا کہ ہم معاہدہ ختم کر دیں. حضور نے فرمایا ٹھیک ہے. یہ ذریعہ بنا پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مکہ میں فاتحانہ انداز کے اندر داخل ہونے کا. اور یہ جو 22 مہینے کا عرصہ تھا اس میں یہ ہوا کہ کافروں نے مسلمانوں کے ساتھ میل ملاپ شروع کیا، آپس میں ملاقاتیں، یہ وہ جو لڑائی تھی وہ ختم ہو گئی 22 مہینے تک کے لیے، اور کھل کر کے ایک دوسرے کو موقع ملا، انہوں نے اسلام کی خوبیوں کو اپنی نظروں سے دیکھا۔ ہمیں یہ کہا جاتا تھا مسلمان تو ایسے ہیں، یہ شروع سے چلا آ رہا ہے پروپوگنڈا، یہ ہے مسلمان تو یہ ہیں، مسلمان تو الدین و النصیحہ، یہ تو سراسر خیرخائی کا نام ہے اسلام، اور مسلمان ہمیشہ کافروں کے ساتھ بھی خیرخائی کرتے رہے، اور یہی ہمیں حکم ہے، ہر کسی کے ساتھ خیرخائی کا حکم ہے۔ چنانچہ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ لوگوں کے ذہنوں میں دین کے محاسن، خوبیاں اچھی طرح بیٹھ گئیں، لیکن رکاوٹ تو تھی کہ قریش مخالف ہیں مسلمانوں کے، مخالفت پر تلے ہوئے، اور ریاست ان کے پاس تھی، سرداری سروری ان کے پاس تھی، ان کا دبدبہ تھا، روب تھا، لیکن جب اللہ نے مکہ کو فتح کیا تو اس زمانے میں وہ سارے لوگ جن کے دلوں میں ایمان کی قدر و منزل بیٹھ گئی تھی، یا ان کو یہ اندیشہ تھا کہ مسلمان غالب آنے گئے تو ہمارا مسئلہ خراب ہو جائے گا، اللہ نے ان کو ایمان کی توفیق عطا فرمائی، اللہ نے ان کو ایمان کی توفیق عطا، اسی فتح مکہ کی خوشخبری ان آیات میں سنائی گئی، تو مسلمانوں کے لیے خوشی کا موقع تو تھا۔ اللہ نے فرمایا اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ کی مدد اور فتح آئے گی، ورائیت الناس، اور آپ دیکھیں گے لوگوں کو، یدخلون فی دین اللہ افواجا، وہ بڑے بڑے لوگ، بڑے بڑے لوگ، حتیٰ کہ حضرت ابو سفیان پہلے، جن کو رضی اللہ تعالیٰ نہیں کہا جاتا تھا، اب وہ بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمرے میں آ گئے، وہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو بٹھا کر حضور کی خدمت میں لائے، ان کا عباس کیا ہوگا، پریشان تھے، بہت بڑا سردار، ہر مرحلے میں جو سب سے پہلے لوگ ہوتے تھے ان میں ابو سفیان نظر آتے تھے، اور ادھر سے اللہ نے ایک اور شکل بنائی ہوئی تھی کہ ان کی بیٹی میں حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ حضور کی زوجہ محترمہ بن چکی تھی، اور یہ ہر مرحلے میں حضور کی مخالفت کرتے تھے۔ فتح مکہ کے موقع پر جب انہوں نے اسلام کا غلبہ دیکھا، اور اللہ کی شان 10,000 صحابہ کرام تھے جو فتح مکہ کے لیے تشریف لے گئے، اور آپ نے جب مکہ کے قریب پہنچے، رات کا وقت تھا، اس وقت صحابہ کو فرمایا کہ فاصلے کے ساتھ بیٹھو، اور ہر کوئی چولہا جلائے، آگ جلائے۔ چنانچہ کتابوں میں لکھا ہے تفسیروں میں، 10,000 جگہوں پر آگ جلتی ہوئی کافروں نے دیکھی، وہ ڈر گئے، کہنے کہ اتنی بڑی جمعیت لے کر، اتنی بڑی جماعت لے کر، اتنی بڑی فوج لے کر مسلمان آئیے، تو تھوڑے تھے تب بھی ہمیں جینے نہیں دیتے تھے، اب اتنی بڑی فوج آ گئی، کسی نے کچھ آپ وہ تھوڑی بہت تو ہوئی ہے گڑبڑ، لیکن یہ کہ کسی نے باقاعدہ مقابلہ کیا ہو، ان کی ہمت ہی نہیں تھی۔ اللہ رب العزت نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو زندگی کے اندر یہ مکہ فتح ہوتے ہوئے دکھایا، لیکن اس کے باوجود میں نے اس کی تفصیلاً کسی وقت عرض کروں گا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے زندگی میں ایک بہت زبردست قسم کا خوشی کا موقع تھا، لیکن اس خوشی کے موقع پر بھی کوئی تکبر کی بات، کوئی بڑائی کی بات حضور سے ظاہر نہیں ہوئی، کوئی ایسا غلط نعرہ آپ نے لگایا ہو، کوئی زبان سے کلمہ مبارک نکالا ہو، یا کوئی اور ایسا کام کیا، کچھ بھی نہیں کیا، بلکہ سب لوگوں کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب خطبہ دے رہے تھے، اس وقت سارے مجرمین سامنے بیٹھے ہوئے، کچھ بھاگ گئے تھے اور کچھ بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے ان کو کیا کہا تھا، فرمایا، اور ان کو انتظار تھا، ان کے سامنے، مجرموں کے سامنے وہ 13 سالہ مکی زندگی تھی کہ ہم مسلمانوں کے ساتھ کیا کرتے رہے، ان کو تو ہم گلے میں رسیاں ڈال کر گھسیٹتے تھے، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ جیسوں، اور حضرت صحیب کے ساتھ کیا ہوا، حضرت سلمان فارسی کے ساتھ کیا ہوا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کیا ہوا، باقی اکثر و بیشتر حضرات کے ساتھ جو کچھ ہوتا رہا، حضرت یاسر بن عمار کے ساتھ کیا ہوا، حضرت عمار کے ساتھ، حضرت سمیہ کے ساتھ کیا ہوا، وہ ساری ریل چل رہی تھی، ان کے سامنے تھا نقشہ۔ اب ان تمام جرائم کی سزا تو یہی ہے کہ ہر کسی کو حکم دے دیا جائے کہ اس کو قتل کر دو، اس کو قتل کر دو، لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت سارے لوگ جو اپنے فرد جرم عائد کیے جانے کی سزا سننے کے لیے منتظر تھے، کب ہمارے قتل کیے جانے کا حکم ہوتا ہے؟ آپ نے اسے فرمایا، آج میں تم سے وہی کہتا ہوں جو میرے بھائی یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو کہا تھا، میں کہتا ہوں لا تصریب علیکم اليوم انتم الطلقاء، تم پر کوئی غم نہیں کوئی پریشانی نہیں، جب آج کے بعد تم آزاد، اذهبوا انتم الطلقاء، جاؤ تم آج کے بعد آزاد ہو. اور پھر حضرت ابو سفیان جو مسلمان ہو چکے تھے ان کو یہ فرمایا، آپ نے فرمایا من دخل دار ابی سفیان فہو آمن، لوگوں کو امن دینے کے لیے فرمایا جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے وہ بھی امن میں ہے، جو حرم میں آ گئے وہ بھی امن میں ہے، فلاں جگہ چلا گیا وہ بھی امن. آگ نے فرمایا جس نے اپنا دروازہ بند کر لیا اس کو بھی امن ہے، جس کا سوائے چند ایک کے جو بہت ہی زیادہ شیطان قسم کے بہت ہی زیادہ خطرناک قسم کے رہے تھے اور آئندہ بھی توقع نہیں تھی ان کے سدھرنے کی، ان کے قتل کا حکم دیا ہے، لیکن سارے لوگوں کو اللہ کے پیغمبر نے معاف کر دیا. تو فتح مکہ کے موقع پر بجائے اس کے کوئی متکبرانہ بات کہی جائے یا کوئی اور، آپ دیکھتے ہیں دنیا کی تاریخ میں جب کوئی ملک کسی دوسرے ملک کو فتح کرتا ہے تو اس کا کیا حال ہوتا ہے، اس کا تو دماغ ہی خراب ہو جاتا ہے. لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے، بلکہ آتا ہے کہ جس اونٹنی پہ سوار ہو کر مکہ میں داخل ہوئے تو آپ اڈز کی وجہ سے اس اپنے سر مبارک کو یوں جھکائے ہوئے تھے اور جو آگے لکڑی تھی اس کے ساتھ آپ کا سر مبارک لگا ہوا تاکہ اس کے اندر کوئی بڑائی کی گویا کہ اظہار نہ ہو اور تکبر کی بات نہ ہو. تو اس یہ شاندار فتح کے موقع پر، فتح سے پہلے گویا اللہ نے اس کی خوشخبری سنائی اور فرمایا اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ کی مدد اور فتح آئے گی، برائت الناس، اور لوگوں کو آپ دیکھیں گے یدخلون فی دین اللہ افواجا، پہلے بھی مسلمان ہوتے تھے لیکن اکا دکا، اب یہ ہوا کہ جب پتہ چلا لوگوں کو مکہ فتح ہو گیا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو لے کر مکہ مزمن داخل ہو گئے، تو جو رکاوٹیں کافروں کی قریش والوں کی ان کے روب کی وجہ سے ان کی چدراہٹ کی وجہ سے تھیں، اللہ نے ان کو زائل کر دیا. اب لوگ جوک در جوک، فوجیں در فوجیں اسلام کے اندر داخل ہونے، اور دوسرے علاقوں، روایات میں لکھا ہے کہ یمن سے 700 افراد کا ایک اجتماع اکٹھے ہو کر سارے آئے اور راستے میں اذانیں دے رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، قرآن شریف پڑھتے ہوئے، وہ جناب خوشی، وہ 700 کا قافلہ حضور کی خدمت میں آ کر مسلمان. اور اس طریق سے کوئی 200 آ رہا ہے، کوئی 400 آ رہا ہے، کوئی 500 آ رہا ہے، کوئی کتنا آ رہا ہے کتنا آ رہا ہے. عجیب و غریب منظر اللہ نے بنایا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. تو اس لیے آگے اللہ فرماتے ہیں فسبح بحمد ربک، گویا کہ یہ مشن کی تکمیل کی طرف اشارہ کرنے کے بعد فرمایا جس مقصد کے لیے ہم نے آپ کو بھیجا تھا وہ مقصد پورا ہو گیا، اب ہمارے پاس آ جائیے. فسبح، سو تسبیح بیان کیجئے اپنے رب کی حمد کے ساتھ، واستغفر، اور اس سے استغفار کیجئے. ویسے استغفار کا معنی ہوتا ہے بخشش چاہنا، اور بخشش ظاہر ہے کہ گناہوں سے ہوتی ہے، لیکن اللہ کے نبی تو گناہوں سے پاک اور معصوم تھے اور ہوتے ہیں. تو اس کا معنی پھر کیا ہوگا؟ اس کا معنی یہ ہوگا کہ جو باتیں بعض دفعہ خلاف اولا آپ سے سرزد ہوئیں، اللہ انہی کو فرماتے ہیں کہ ان سے بھی توبہ کر لیجیے. خلاف اولا کا معنی یہ ہوتا ہے کہ یہ بھی جائز ہے، یہ بھی جائز ہے، لیکن یہ زیادہ اچھا ہے، تو زیادہ اچھے کو چھوڑ کر دوسرے کو لے لیا، حالانکہ وہ ناجائز نہیں، جائز ہے وہ بھی، تو اس کو کہتے ہیں خلاف اولا. ایک مثال اس کی آپ حضرات سے عرض کرتا ہوں کہ حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ جو نابینا صحابی تھے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہتے تھے. ایک دفعہ ایسا ہوا کہ، یعنی رہنے کا مراد یہ ہے کہ کثرت سے آنا جانا تھا، تو رؤسائے قریش کے کچھ چودھری بڑے لوگ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے تھے، آپ ان کو دعوت دے رہے تھے. تو اسی دوران حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے اور آ کر کے انہوں نے ایک مسئلہ پوچھنا شروع کر دیا. حضور کی پیشانی مبارک پر شکنیں پڑ گئیں، جیسے ناگواری کے وقت کوئی ناگواری کا اظہار ہوتا ہے، جس کو قرآن نے آباسا کے ساتھ تعبیر کیا کہ آپ کی پیشانی پر تیوڑیاں چڑھ گئیں اور شکنیں پڑ گئیں. تو اگر دیکھا جائے تو آپ کی طبیعت پر گرانی ہونا یہ خلاف شرع نہیں تھا, یہ کوئی ناجائز کام نہیں تھا, اور آپ نے جو ان کو منع کیا یا ان کے ساتھ جو معاملہ کیا کچھ بھی نہیں کہا, لیکن تیوڑیاں صرف چڑھیں تو یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں تھا. لیکن چونکہ نبی کی شان بہت اونچی ہوتی ہے اس لیے ایسی بات بھی اللہ کو گوارا نہیں جو خلاف اولا. خلاف اولا حضور کا مقصد تو یہ تھا کہ یہ تو ہر وقت کے ساتھی ہیں, جب بھی چاہے پوچھ سکتے ہیں, اب نہیں تھوڑی دیر کے بعد پوچھ سکتے تھے, شام کو, رات کو, کل کو, یہ کبھی کبھی ہاتھ آئے, تو اس لیے آپ کی طبیعت پر ناگواری گزری. لیکن اللہ نے اس کو بھی ڈانٹا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو, آپ نے ایسا کیوں کیا, آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. ان کو کہتے خلاف اولا بات. نبی گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں, لیکن بعض دفعہ اس قسم کی باتیں جو ہوتی ہیں تو ان سے بھی اللہ کے پیغمبر اللہ سے معافی مانگتے ہیں. تو اس لیے فرمایا واستغفر, ان سے استغفار کیجیے. چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں, ایک روایت میں آتا ہے, ہر روز میں 70 مرتبہ استغفار کرتا ہوں. ایک مرتبہ, ایک روایت میں آتا ہے 100 مرتبہ میں روزانہ استغفار کرتا ہوں. حالانکہ ضرورت نہیں تھی, لیکن ایک لحاظ سے دیکھا جائے تو ضرورت تھی بھی, درجات کی بلندی ہوتی ہے اور اللہ رب العزت راضی ہوتے ہیں. آگے فرمایا کہ انہو کان توابا, اللہ تعالیٰ بہت ہی توبہ کو قبول کرنے والے, بہت ہی بخشنے والے. تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ موقع ایک خوشی کا بھی تھا, یہ آیت نازل ہوئی, یہ سورت نازل ہوئی, اور اس کے اندر لوگوں کے لیے ایک افسوس کا موقع بھی تھا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے جدا ہو جائیں گے. اور اللہ نے یہاں پر ایک اور بات بھی قابل توجہ ہے, وہ یہ کہ نصرت اور فتح آئی, لیکن جب ایمان والوں نے پوری کوشش کی, جدوجہد کی, ایسا نہیں کہ گھر میں بیٹھے ہوئے اللہ نے نصرت بھیج دی. تو یہ بھی اس میں اشارہ ہے کہ جب مسلمان کوئی کام کرے, کوشش کرے, پھر اللہ کی طرف سے مدد آتی. بدر کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر گھر میں بیٹھ کر دعا کرتے تب بھی کر سکتے تھے, اللہ مدد کر سکتے تھے, لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو لے کر 313 اس کے قریب میدان میں نکلے, اور وہاں جا کر کے دعا مانگتے یوں کہا کہ یا اللہ مجھ سے تو یہی کچھ ہو سکتا تھا جو میں نے کر لیا, اب تیری مدد کی ضرورت ہے. اللہ نے مدد اتاری. تو معلوم ہوتا ہے کہ آدمی جتنا کر سکتا ہے, اس کا مفہوم بڑا وسیع ہے, جتنا کر سکتا ہے اتنا تو کرے, اور پھر جو نہیں کر سکتا وہ اللہ کے سپرد کر دے, اللہ مدد فرماتے ہیں. زندگی کے اندر اکثر و بیشتر مواقع ایسے آتے رہتے ہیں کہ آدمی کی طرف, اللہ کی طرف سے آدمی کی مدد آتی ہے, اللہ اس کے, اس کا دامن پکڑتے ہیں. بعض وہ پریشانیاں بھی آتی ہیں, وہ اس کے اندر بھی کوئی نہ کوئی مسلط ہوتی ہے, اس میں بھی کوئی نہ کوئی مسلط ہوتی ہے. تو 13 سالہ مکی زندگی میں مسلمانوں نے یوں سمجھ لیجئے کہ چکی کے اندر پیسے گئے, اور ان کو زبردست قسم کے امتحانات سے دوچار ہونا پڑا. اور مدنی زندگی بظاہر امن کی ہے, لیکن یہاں بھی یہ 10 سالہ زندگی تھی. تقریباً بعض روایات میں آتا ہے 29 غزوات ہوئے, 29 غزوات ہوئے. غزوہ کا معنی ہوتا ہے کہ جہاد کے لیے جانا, جس میں خود حضور بھی شریک ہوتے تھے, اور اس کے علاوہ باقی جماعتوں کا جانا, وہ تو علیحدہ بات ہے. یہ امن کی زندگی ہے مکی زندگی کی بنسبت, لیکن اس میں بھی یہ صورتحال تھی. لیکن ایک وقت آیا, جیسا کہ اس سورت سے معلوم ہوتا ہے, کہ اللہ نے پھر مسلمانوں کے حال پر رحم کیا اور اسلام کی فضا کو عام کیا, اسلام کی ہوائیں چلا دی. مسلمانوں نے خوب محنت کی, پہلے اللہ تعالیٰ نے اس کے نتائج بھی دکھا دیے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دن دیکھنا نصیب ہوا کہ مکہ فتح ہو رہا ہے, بیت اللہ کو بتوں سے پاک کیا جا رہا ہے, اور جو بڑے بڑے سردار تھے ان کو اسلام کی دولت سے اللہ نے مالا مال کر دیا. اس خوشی کے دیکھنے کے بعد اللہ نے پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس بلا لیا. اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک صحیح طور پر سمجھنے کی, عمل کرنے کی توفیق دے. الحمدللہ بالعالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین, اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید, ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم ادخلنا الجنه بغير حساب. اللهم ادخلنا الجنه بغير حساب. اللهم انا نسالك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. اللهم انصر الاسلام والمسلمين. اللهم اعز الاسلام والمسلمين. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم. اللهم اخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم. اللهم انا نسالك من خير ما سالك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وانت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. صلى الله تعالى على خير خلق محمد وآله وسلم.
مطلب کہ یہ سورت جو ہے نا سورت مکمل یہ تو آخر میں اس کے بعد کچھ آئے تھے نادری یا علی اکمل تو بھی اس کے بعد نادری
وہ سب سے آخری وہی جو ہے وہ
ہاں جی ہاں جی